کتاب عظیم کشمکش، باب تیسرا، روحانی تاریکی کا دور۔ پالوس نے تھسلونیکیوں کے نام دوسرے خط میں پہلے سے بتا دیا کہ پاپائی نظام کے استحکام ہونے کے نتیجے میں بہت بڑی برگشتگی مارز وجود میں آئے گی۔ اس نے دوسرے تھسلونیکیوں کے دوسرے باب کی تیسری سے چوتھی آیت میں اعلان کیا کہ اس وقت تک مسیح کا دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو لے۔ لکھا ہے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ حتیٰ کہ رسول نے اس ابتدائی زمانے میں بھی دیکھ لیا کہ برگشتگی کلیسیا میں گھستی آ رہی ہے، اور یہ بھی کہ یہی ناقص تعلیم پوپائی نظام کی ترقی کے لیے راہ تیار کر رہی ہے۔ پہلے آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے، اور پھر کھلم کھلا جب اس نے اپنی قوت بڑھا لی اور لوگوں کے اذہان پر قبضہ حاصل کر لیا، تو بدی کے بھید نے اپنے دھوکہ دہی اور کفر گو کام کو ترقی دی۔ تقریباً کسی کو محسوس ہوئے بغیر بت پرستوں کے رسم و رواج نے مسیحی کلیسیا میں اپنا راستہ پا لیا۔ سمجھوتے کی روح اور میل جول کا عمل شدید اعزار ثانی کے سبب جو کلیسیا نے بت پرستی کے زیر سایہ برداشت کیا کچھ دیر کے لیے رکا رہا، لیکن جو ہی اعزار ثانی ختم ہوئی اور مسیحت درباروں اور شاہی محلوں میں داخل ہو گئی تو کلیسیا نے مسیح اور اس کے رسولوں کی سادگی کو بت پرست کاہنوں اور حاکموں کی شان و شوکت اور خود بینی کی خاطر ترک کر دیا، اور خداوند خدا کے مطالبات کی جگہ کلیسیا نے انسانی نظریات اور روایات رکھ لیں۔ چوتھی صدی کے اوائل میں کانسٹنٹین کی نام نہاد تبدیلی نہایت ہی شادمانی کا باعث بنی، جبکہ دنیا راست بازی کا لبادہ پہن کر چرچ میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سے بد چلنی کے کام نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔ بت پرستی جو مغلوب ہوتی نظر آتی تھی وہ فتح مند ہونے لگی، اس نے کلیسیا پر اپنا قبضہ جما لیا۔ بت پرستی کی تعلیمات، رسم و رواج اور اوہام مسیح یسو کی پیروی کرنے کے دعوے داروں کے ایمان اور پرستش میں شامل ہو گئیں۔ مسیحت اور بت پرستوں کے درمیان سمجھوتے کے نتیجے میں گناہ کا آدمی وجود میں آیا، جس کا ذکر پیشن گوئی میں پیشتر کیا جا چکا تھا کہ وہ مخالفت کرنے کے لیے خود کو خدا سے بلند بنائے گا۔ جھوٹے مذہب کا یہ بہت بڑا نظام ابلیسی قوت کا شاہکار اور اس کی کوششوں کی یادگار ہے، جہاں وہ خود تخت پر براجمان ہو کر دنیا پر اپنی مرضی کی حکومت کرے گا۔ شیطان نے ایک دفعہ مسیح یسوع کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خدا کے بیٹے کو آزمانے کے لیے بیابان میں آیا اور اسے دنیا کی تمام حکومتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی، اور مسیح خداوند سے کہا کہ اگر وہ تاریکی کے حاکم کی برتری کو تسلیم کر لے تو وہ یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا۔ مسیح یسوع نے آزمانے والے سرکش کو جھڑکا اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، مگر ابلیس جب انہی آزمائشوں کو لے کر انسان تک پہنچا تو تو اسے بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ دنیاوی عزت و وقار اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ابلیس نے کلیسیا کی رہنمائی کی کہ وہ دنیا کے سرکردہ لوگوں کی حمایت حاصل کرے۔ یوں مسیح خداوند کو رد کر دیا گیا اور کلیسیا کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنی وفاداریاں ابلیس کے نمائندہ بشپ آف روم سے وابستہ کر لے۔ رومنزم کی تمام تعلیمات میں سے یہ تعلیم سر فہرست ہے کہ مسیح یسوع کی عالمگیر کلیسیا کا پوپ دیدنی سر ہے، اسی لیے دنیا کے تمام بشپوں اور پاسبانوں کی نسبت اس کے پاس اعلیٰ اختیار ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پوپ کو معبود کا خطاب بھی دیا گیا ہے اور اسے یوں پکارا جاتا ہے، خداوند خدا پوپ، اسے لا خطا قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ تمام انسانوں سے اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی مطالبہ آزمائش کے بیابان میں ابلیس کا مسیح یسوع سے بھی تھا۔ آج بھی روم کی اس کلیسیا کے ذریعے اس کا وہی مطالبہ ہے، جبکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، مگر وہ جو خدا سے ڈرتے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں وہ اس مفروضے کا اسی طرح سے مقابلہ کریں گے جس طرح مسیح یسوع نے عیار دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ لوکا 4:8 میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ خداوند نے اپنے پاک کلام میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں دیا کہ اس نے کسی شخص کو کلیسیا کا سر مقرر کیا ہے۔ پوپ کی ایسی برتری کلام مقدس کی تعلیم کی براہ راست نفی کرتی ہے۔ مسیح کی کلیسیا پر پوپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف قبضہ بالجبر ہے۔ رومن کیتھولکس پروٹیسٹنٹس پر حقیقی کلیسیا میں بدعت پھیلانے اور عیاری سے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے تمام الزامات خود انہی پر صادق آتے ہیں۔ انہوں نے ہی مسیح یسوع کے جھنڈے کو برطرف کیا اور اس ایمان سے خود کو علیحدہ کر لیا جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، یہودا 1:3۔ ابلیس بخوبی جانتا ہے کہ کلام مقدس انسانوں کو اس کے مکر و فریب میں امتیاز کرنے کی سمجھ اور اس کی قوت کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دے گا، کیونکہ دنیا کے نجات دہندہ نے بھی کلام کے ذریعے ہی ابلیس کے حملوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کے ہر حملے کے وقت مسیح یسوع نے ابدی سچائی کی ڈھال کو استعمال کرتے ہوئے کہا، لکھا ہے، شیطان کے ہر مشورے پر مسیح یسوع نے کلام مقدس کی قوت اور حکمت سے ابلیس کی مزاحمت کی۔ اس لیے ابلیس کو انسانوں پر اپنی حکمرانی اور پوپ کے غاصب اختیار کو قائم کرنے کے لیے لازم ہوا کہ بنی نوع انسان کو بائبل مقدس سے بے بہرا کر دے، کیونکہ بائبل مقدس نے ہی خداوند خدا کو سرفراز کر کے فانی انسان کو اس کے حقیقی مرتبہ پر بنائے رکھنا تھا۔ اس لیے ابلیس کے لیے لازم تھا کہ اس کی مقدس سچائیوں کو چھپائے اور ان کی اشاعت کو روکے اور ضبط کرے۔ اس فلسفہ کو رومن کلیسیا نے پوری طرح سے اپنایا۔ کئی سو سالوں تک بائبل مقدس کی اشاعت پر پابندی عائد رکھی گئی، لوگوں کو اسے پڑھنے یا اپنے گھروں میں رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بے اصول مذہبی رہنما اور راہب اپنے جھوٹے دعووں کی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے بائبل کی تعلیم کی شخصی تشریح کرتے رہے۔ یوں پوپ کو تقریباً ساری دنیا نے زمین پر خدا کا نائب تسلیم کر لیا اور اسے کلیسیا اور ریاست پر اختیار اور دیگر حقوق و مراعات حاصل ہو گئیں۔ بائبل مقدس جس سے غلط تعلیم کی نشاندہی ہوتی ہے اسے سامنے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر ابلیس اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے لگا۔ اس سے متعلق دانیل 7:25 میں پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی کہ پوپ کی حکومت مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی اور اس کام کو کرنے میں کوئی دیر نہ لگائی گئی۔ بت پرستوں سے جو لوگ تبدیل ہو کر آئے، انہیں بت پرستی کے متبادل کچھ مہیا کرنے اور پھر ان کی نام نہاد مسیحت کو قبولیت کی تقویت پہنچانے کے لیے بتوں اور مقرون اشیاء کی پرستش بتدریج مسیحی عبادت میں متعارف کروائی گئی۔ جنرل کونسل کے حکم سے بت پرستی کے اس نظام کو آخر کار مسلمہ قرار دے دیا گیا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے روم نے خدا کے 10 احکام کی شریعت میں سے دوسرے حکم کو خارج کر دیا جو بتوں کی پرستش کی ممانعت کرتا ہے، اور 10ویں حکم کو 2 حکموں میں بانٹ دیا تاکہ تعداد پوری رہے۔ بت پرستوں کو رعایت دینے کی روح نے مزید خدا کے اختیار کی بے حرمتی کرنے کی راہ کھول دی۔ ابلیس نے کلیسیا کی غیر وقف شدہ قیادت کے ذریعے 4th حکم پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا اور قدیم سبت کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جس کو خدا نے پیدائش 2 باب کی 2ری اور 3ری آیت کے مطابق برکت دی اور مقدس ٹھہرایا تھا، اور اس کی جگہ اس تہوار کو مقرر کیا جو بت پرست قومیں سورج کی تعظیم میں مناتی تھی۔ گو اس تبدیلی کو پہلے پہل کھلم کھلا تو نہ منایا گیا، اسی لیے پہلی صدیوں میں تمام مسیحی حقیقی سبت کو منایا کرتے تھے۔ انہیں خداوند کے لیے بڑی غیرت تھی، چونکہ ان کا ایمان تھا کہ اس کے احکام لا تبدیل ہیں، اس لیے وہ خداوند کے آئین اور قوانین کی پاکیزگی کی بڑے جوش و خروش سے پاسبانی کرتے تھے۔ تو بھی بڑی فریبی سے ابلیس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنا مقصد پا لیا، تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد اتوار کی طرف مبذول ہو جائے، جسے مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تہوار سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد مذہبی سروسز کا اس دن انعقاد ہونے لگا، مگر ابھی تک اسے تفریحی دن کا درجہ حاصل تھا، جبکہ سبت یعنی ہفتے کے دن کو پاک دن کے طور پر منایا جاتا رہا۔ ابلیس جو کچھ چاہتا تھا اس کے حصول کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ یہ کہ اس نے مسیح یسوع کے آنے سے پہلے یہودیوں کی ایسی رہنمائی کی کہ انہوں نے سبت کو جبری لاگو کر کے اس قدر کٹھن کر دیا کہ یہ ایک نہایت ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگا۔ جھوٹی تعلیم کا سہارا لیتے ہوئے اس نے سبت کو بطور یہودی دن پیش کر کے قابل نفرت بنا دیا، جبکہ دوسری طرف مسیحی بدستور اتوار کو عام خوشی و مسرت کے تہوار کے طور پر منا رہے تھے۔ یہودی مذہب کو نفرت دکھانے کی غرض سے ابلیس نے ان مسیحوں کے دل میں یہ خیال ڈال کر کہ انہوں نے سبت کو روزہ افسردگی اور مایوسی کا دن بنا دیا۔ 4th صدی کے پہلے حصے میں کانسٹنٹین بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ساری رومی حکومت میں اتوار کو عوامی تہوار کے طور پر منایا جائے۔ اس کی بت پرست رعایا سورج کے دن کو مقدس جان کر مانتی تھی، اور مسیحی بھی اس کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ یہ شہنشاہ کی پالیسی تھی کہ بت پرستوں اور مسیحوں کے جو بھی تضاد ہیں انہیں بھلا کر متحد ہو جائیں۔ ایسا کرنے کی ترغیب اسے کلیسیا کے ان بشپوں نے دی جو حکومت اور اختیار کے بھوکے تھے، اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے گمان کیا کہ اگر بت پرست اور مسیحی ایک ہی دن کو ماننے لگے تو نام نہاد مسیحت کو قبول کرنے والے بت پرستوں کو تقویت ملے گی، اور اس سے کلیسیا کی شان و شوکت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا بعض خدا ترس مسیحی اتوار کے تقدس کو کسی حد تک ماننے لگے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چوتھے حکم کی بھی فرما برداری کرتے ہوئے سبت کو خدا کا مقدس اور حقیقی دن مناتے رہے. ابلیس مکار کا ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا. اس کا مقصد تھا کہ تمام مسیحی دنیا کو وہ اپنے جھنڈے تلے جمع کرے اور اپنے اختیار کو اپنے اس نائب کے ذریعے عمل میں لائے جو خود کو مسیح کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ان بت پرستوں کے ذریعے جو نیم تبدیل شدہ تھے اور کلیسیا کے اعلیٰ عہدے داران اور دنیا کے دل دادا کلیسیا کے لوگوں کے ذریعے اس نے اپنے مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا. وقتاً فوقتاً بڑی بڑی کونسلیں منعقد کی گئیں جن میں دنیا بھر سے کلیسیا کے معززین نے شرکت کی. تقریباً ہر کونسل میں سبت کو جسے خداون نے قائم کیا تھا اس کی عزت و وقار کو کم کیا گیا, جبکہ اتوار کو بالآخر متفقہ طور پر سرفراز کر دیا گیا. یوں بت پرستوں کا ایک تہوار اللہ ہی عزت و احترام کا حامل ہو گیا, جبکہ بائبل کا سبت صرف یہودیوں کا متبرک دن کے طور پر خیال کیا جانے لگا اور اس کے ماننے والوں کو ملعون قرار دے دیا گیا. وہ ملحد خود کو ان سب پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. دوسرا تسلونیکیو 2:4. اس نے اس الہی حکم کو تبدیل کرنے کی جرت کی جو بلا شبہ تمام بنین و انسان کو حقیقی اور زندہ خدا کی خبر دیتا ہے. چوتھے حکم میں یہ بتایا گیا کہ خداوند خدا آسمان اور زمین کا خالق ہے اور اسی لحاظ سے وہ دوسرے جھوٹے معبودوں سے متفرق اور ممتاز ہے. یہ تخلیق کے کام کی یادگاری کے طور پر تھا اور اسے انسان کے آرام کے لیے پاک کیا گیا تھا. یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ زندہ خداوند ہر وقت بنین و انسان کے اذہان میں رہے کہ اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی تعظیم اور تکریم اور پرستش کے لائق ہے. ابلیس کی حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان خدا کی فرما برداری سے باز رہے اور اس کی شریعت کو نہ مانے. اسی لیے وہ تمام تر کوشش چوتھے حکم کو منسوخ کرنے پر صرف کرتا ہے جو خدا کو بطور خالق کے پیش کرتا ہے. اب پروٹیسٹنٹ کا اصرار یہ ہے کہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے اتوار کو زندہ ہونا اتوار کو مسیحی سبت بنا دیتا ہے, مگر اس دلیل پر کلام مقدس خاموش ہے. وہاں ایسا ثبوت نہیں ملتا. اتوار کے دن کو ایسی عزت اور تعظیم نہ تو مسیح یسوع نے دی اور نہ ہی اس کے رسولوں نے, بلکہ اتوار کو ماننے کی جڑیں بے دینی کے بھید میں پائی جاتی ہیں, جبکہ اس بے دینی نے پالوس رسول کے زمانے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارے خداون نے پاپائیت کے اس بچے کو کہاں اور کب متبنا بنا کر گود لیا, جن باتوں کے لیے کلام مقدس اجازت ہی نہیں دیتی, آخر ان کے لیے کون سے دلائل دیے جا سکتے ہیں. چھٹی صدی تک پاپائیت پوری طرح قائم ہو چکی تھی. اس کے اختیار کا تخت شاہی شہر میں لگا دیا گیا تھا, جبکہ روم کے بشپ کو تمام کلیسیاؤں کا واحد سرگنا قرار دے دیا گیا. بت پرستی نے اپنی جگہ پاپائیت کو دے دی تھی. مکاشفہ 13:2 کے عین مطابق اس حیوان کو اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار دے دیا. لہذا یہاں سے شروع کر کے پاپائیت کے ظلم کا وہ دور چل پڑا جسے دانیل اور مکاشفہ کی پیشن گوئیوں میں 1260 سالہ زمانہ یا دور کہا جاتا ہے. دانیل 7:25, مکاشفہ 13:5-7. اس دور میں مسیحوں کو مجبور کیا گیا کہ یا تو وہ اپنی وفاداری پوپ کے ساتھ رکھے اور اس کی رسومات کو مانے اور اسی کی پرستش کرے، یا پھر جیلوں میں پڑے اور شکنجے میں جکڑے جائیں، یا آگ میں جل کر کباب بنے، یا کلہاڑے سے سر کٹوائیں۔ یہاں یسوع مسیح کے اس کلام کی تکمیل ہوئی کہ تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ لوکا 21 باب 16 اور 17 آیت۔ اعزار ثانی ایمانداروں پر بڑے قہر و غضب سے نازل ہوئی۔ وہ ایسی اعزار ثانی تھی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، جس میں یہ دنیا ایک بہت بڑا میدان جنگ بن گئی۔ کئی صدیوں تک مسیح یسوع کی سچی کلیسیا نے تنہائی اور گمنامی میں جا پنا لی۔ اسی دور کے متعلق مکاشوا 12:6 میں نبی یوں فرماتا ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ رومی کلیسیا کے اختیار میں آنے کے ساتھ ہی تاریک زمانے کا آغاز ہو گیا۔ جوں جوں اس کی طاقت میں اضافہ ہوا، توں تاریکی مزید گہری ہوتی گئی۔ ایمان مسیح یسوع سے، جو حقیقی بنیاد ہے، منتقل ہو کر روم کے پوپ پر چلا گیا۔ گناہ کی معافی اور ابدی نجات کے لیے خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے کی بجائے لوگ پوپ اور کاہنوں اور کلیسیا کے اعلی عہدے داران کی طرف دیکھنے لگے، جن کو پوپ نے اختیار دے رکھا تھا۔ انہیں سکھایا گیا کہ پوپ ان کا زمین پر درمیانی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی خدا تک رسائی نہیں کر سکتا، اور مزید یہ کہ ان کے لیے وہ خدا کی جگہ ہے، اس لیے اس کی تابعداری پوری طرح سے کی جائے۔ اس کے مطالبات سے انحراف کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے یہی جواز کافی تھا۔ یوں لوگوں کے اذہان خدا کی طرف سے ہٹ کر گناہ گار، غلطی کرنے والے اور ظالم انسانوں کی طرف، بلکہ تاریکی کے شہزادے کی طرف پلٹ گئے، جو ان کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گناہ نے خود کو مقدس لبادے میں جا چھپایا، جہاں کلام مقدس دبا دیا جائے اور انسان خود کو اعلیٰ سمجھ بیٹھے تو پھر ہمیں فریب اور بدی کے سوا کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انسانی احکام اور روایات کی سربلندی کی بدولت برائی اس حد تک جا پہنچی جو خدا کی شریعت کو برطرف کرنے سے کبھی ہو سکتی ہے۔ مسیح کی کلیسیا کے لیے وہ دور جان جوکھوں کا زمانہ تھا۔ بے شک تب معیار کو قائم رکھنے والے ایماندار بہت کم رہ گئے، تو بھی سچائی کی گواہی پوری طرح معقوف نہ ہوئی۔ بعض اوقات یوں دکھائی دینے لگا جیسے کہ گمراہی اور اوہام پرستی پوری طرح غالب آ گئی ہیں، اور حقیقی مذہب دنیا سے معدوم اور انجیل نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، کیونکہ مذہب نے کئی روپ دھار لیے تھے اور لوگ اس جبری تابعداری کروانے کے بوجھ تلے دب گئے۔ انہیں سکھایا گیا کہ وہ نہ صرف پوپ کو درمیانی کے طور پر دیکھیں، بلکہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے نیک اعمال پر تکیہ کریں، جیسے کہ دور دراز کی یاترا، کفارے کا عمل، مقرون اشیاء کی پوجا، گرجا گھروں، مزاروں اور قربان گاہوں کی تعمیر، کلیسیا کے لیے کثیر رقم کے نذرانے۔ یہ سب اور اس طرح کے دیگر کام وہ خدا کے غضب کو ختم یا اس کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، جیسے کہ خدا بھی کسی انسان کی مانند ہے جو معمولی شے پر خفا ہو جائے، یا وہ گناہ کی معافی کے لیے نذرانے یا تحائف لے کر راضی ہو جائے۔ بدی کے بڑھنے کی پرواہ کیے بغیر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رومن کلیسیا کی قیادت کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہی ہوتا رہا، بلکہ آٹھویں صدی کے اختتام پر پوپ کے اقتدار کے حامیوں نے دعویٰ کر دیا کہ کلیسیا کے ابتدائی زمانے کے بشپ آف روم کے پاس بھی یہی روحانی اختیار تھا جسے وہ اب استعمال کرتے ہیں۔ اس دعوے کو برقرار رکھنے کے لیے بعض ذرائع کا سہارا لینا ضروری تھا تاکہ اس اختیار کو دکھایا جائے، اور جھوٹوں کے باپ ابلیس نے اس بارے پہلے سے ہی مشورہ دے دیا تھا۔ قدیم تحریرات کے راہب حضرات نے نقلی دستاویز پہلے سے تیار کر لی تھی، قدیم زمانے سے پوپ کے عالمگیر اختیار کو ثابت کرنے کے لیے کونسلز نے ایسے فرامین دریافت اور پیش کیے جو پہلے کبھی سنے نہ گئے تھے، اور جس کلیسیا نے پہلے ہی سچائی کو رد کر دیا تھا اس نے اس دھوکہ دہی کو بخوشی قبول کر لیا۔ حقیقی بنیاد پر تعمیر کرنے والے جو تھوڑے سے معمار تھے وہ حیران و پریشان اس وقت تھم گئے جب جھوٹی تعلیم کے اس ملبہ نے ان کے کام کو روک دیا، بالکل اسی طرح جیسے نہمیا کے زمانے میں یروشلم کی دیوار پر مماروں کو روک دیا گیا تھا۔ بہتیرے تھے جو نہمیا 4:10 میں یہ کہنے کو تیار تھے، بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے۔ ایزار ثانی کے خلاف مسلسل جد و جہد کی وجہ سے بہتیرے عاجز آ گئے، فراڈ، بدی، بلکہ ہر طرح کا حربہ ان کے کام کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا جو ابلیس استعمال کر سکتا تھا۔ بعض جو بہت ہی وفادار ممار تھے بہت دل برداشتہ ہو گئے اور اپنے امن و ایمان، پراپرٹی اور زندگیوں کی خاطر وہ حقیقی بنیاد سے پھر گئے، جبکہ دوسروں نے اپنے دشمنوں کی مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے خوف و خطر اعلان کیا، ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور بیٹے اور بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو، نہمیا 4:14۔ چنانچہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے اور ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا۔ خدا کے دشمنوں نے ہر زمانے میں سچائی کے خلاف اسی طرح کی نفرت اور مخالفت کو ہوا دی ہے، جبکہ ویسی ہی وفاداری اور تابعداری کا مطالبہ خدا کے بندوں سے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ مسیح یسو نے مرکز 13:37 میں جو کلام اپنے پہلے شاگردوں سے کیا اس کا اطلاق آخری زمانے کے پیروکاروں پر بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ تاریکی مزید گہری ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی، بتوں کی پرستش عام کر دی گئی، ان بتوں کے سامنے موم بتیاں روشن کی جانے لگیں اور ان سے دعائیں مانگی جانے لگیں، نہایت ہی بیہودہ اور اوہام پرست رسومات غالب آ گئیں۔ بنی نوع انسان کے ذہن و دماغ اوہام کے اس قدر زیر سایہ آ گئے کہ ایسے لگنے لگا جیسے کہ ادراک خود اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ جہاں پریسٹ اور بشپ خود لذت پرست، شہوت پرست اور کرپٹ تھے، وہاں اس کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ ان کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھیں وہ بھی جہالت اور بدی میں غرق ہو جائیں۔ پوپائی حکومت کو مزید استحکام بخشنے اور قبول کرنے کے لیے 11ویں صدی میں ایک اور قدم اٹھایا گیا جب پوپ گریگری ہفتم نے رومن کلیسیا کے لا خطا ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا۔ اس نے بھی جتنے دعوے کیے उनमें से एक दावा यह भी था कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया ने ना तो कभी गलती की है और ना ही कभी गलती की मुर्तकिब होगी। लेकिन पाक नविश्ते उसके दावे की तस्दीक नहीं करते। उस मगरूर पोप ने यह दावा भी किया कि वो हुक्मा को माजूल करने का इख्तियार भी रखता है, और फिर ये भी कि जो कुछ वो एक मर्तबा कह दे कोई उसका एक फिक्रा भी बदल नहीं सकता, जबकि उसे बाकी तमाम लोगों के फैसलों को मनसूख करने का हक हासिल है। पोप ग्रेगरी हफ्तम, जो इस बात की वकालत करता है कि कलीसिया गलती नहीं करती, उस शख्स के जबरो इस्तबदाद के स्वभाव को कोई देखे जो उसने जर्मनी के हुक्मरान हेनरी चहारम के साथ रवा रखा। पोप ग्रेगरी को गुमान हुआ कि हेनरी पोप के इख्तियार को नाचीज जानता है। इसकी पादाश में पोप ग्रेगरी ने ना सिर्फ उसे कलीसिया से खारिज कर दिया बल्कि उसे तख्त से भी माजूल कर दिया। पोप के फरमान से रूगर्दानी करने से खौफजदा होकर और अपने शहजादों की धमकियों से, जिन्हें उसके खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया जा रहा था, हेनरी ने रोम के साथ मुसाहलत करने की जरूरत को अशद जरूरी समझा। अपनी अहलिया और वफादार खादमों के हमराह उसने सर्दियों के वस्त में एल्प्स को अबूर किया ताकि पोप के सामने झुक सके। जब ये लोग उसके महल में पहुंचे तो पोप ग्रेगरी किसी और तरफ निकल गया, जबकि हेनरी को अपने मुहाफ़ज़ों के बगैर सख्त सर्दी में बाहर सेहन में रुकना पड़ा, जहां वो नंगे सर और पांव और फटे पुराने लिबास में खड़ा पोप के हजूर जाने का दरखास्त गुजार था। जब हेनरी ने मुसलसल 3 दिन तक फाका करके एतराफ कर लिया तो पोप ने उसे मुआफ कर दिया, मगर वो उस वक्त तक अपने इख्तियार को अमल में नहीं ला सकता था जब तक पोप उसे इजाजत ना देता। गोया उसे शाही इख्तियारात इस्तेमाल करने से पहले पोप से मुख्तारनामा लेना शर्त ठहरी, और ग्रेगरी अपने इस अमल और फतह पर खुशी से फूला ना समाया बल्कि और तकब्बर किया कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं बादशाहों के गरूर को नीचा दिखाऊं। ऐसे मुतकब्बर पोप में जो दूसरों को नीचा दिखाता है और मसीह यस्सु की फरोतनी और शराफत में किस कदर तजाद देखा जा सकता है। मसीह यस्सु अंदर आने के लिए दिलों पर दस्तक देता है ताकि वो अंदर आकर उन्हें गुनाहों की मुआफ़ी और सलामती बख्शे, और फिर उसने तो अपने शागिर्दों को सिखाया था मत्ती 20:27 में कि जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। बाद की सदियां इस बात की गवाह हैं कि मसीही तालीमात में गुमराही की मुसलसल तालीम रोम ही की तरफ से आई, हालांकि पोप की हुकूमत कायम होने से पेशतर बुत प्रस्ती की फिलासफी की तालीम ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी और कलीसिया में अपना असर व रसूख कायम करने के लिए जिदोजहद शुरू कर दी थी। बहुतेरे जिन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया था वो भी अभी तक बुत प्रस्तों की फिलासफी के अकीदे से चिमटे हुए थे। ना सिर्फ ये उसका खुद मुसलसल मुतालबा करते थे बल्कि दूसरों को भी ये कहकर तरगीब देते थे कि यूं आप अपना असर रसूख काफरों में बढ़ा सकेंगे। मसीही ईमान में झूठी तालीम को मुतारफ इस तरह से करवाया गया। इनमें एक नमाया तालीम और अकीदा ये भी था कि इंसान को फितरती बका हासिल है, इसलिए मरने के बाद उसके होश व हवास कायम रहते हैं। इसी अकीदे की बुनियाद पर रोम ने मुकद्दसीन और कंवारी मरियम की परस्तिश शुरू करवाई। इसी ख्याल से गैर ताइब लोगों के अबदी अजाब के अकीदे ने जन्म लिया जो आगाज ही से पापाई ईमान का हिस्सा बन गया। फिर बुत प्रस्त अकीदा की एक और ईजाद को मुतारफ करवाने के लिए राह तैयार की गई, जिसे रोम बरज़ख़ यानी पर्गटोरी یعنی کفارے کا مقام کہتا ہے جہاں روحیں پاک ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھولے بھالے لوگوں اور اوہام پرست جماعت کو خوف زدہ کرنے کے لیے لاگو کیا گیا۔ اس بدعت نے توثیق کر دی کہ عذاب کی بھی ایک جگہ موجود ہے جہاں وہ روحیں جنہیں ابدی سزا کا حکم تو نہیں دیا گیا مگر اپنے گناہوں کی خاطر کچھ دیر عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں تو بہشت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ روم کو ایک اور جال سازی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کے خوف و ہراس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لہذا ایک نیا نظریہ معافی نامہ انڈلجنسز کے عقیدے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کی معافی اور ہر طرح کے درد سے افاقہ اور حملے سے بچاؤ اور ان سب کے لیے وعدہ کیا گیا ہے جو پوپ کی دنیاوی حکومت کو وسعت دینے کے لیے پوپ کی جنگ کے لیے اپنا نام درج کروائیں گے اور اس کے دشمنوں کو سزا دیں گے، یا جو پوپ کی روحانی برتری اور اختیار کا انکار کرنے کی جرت کریں ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لوگوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر وہ کلیسیا کی مالی امداد کریں گے تو وہ گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے اور وہ اپنے ان مردہ عزیزوں کی روحوں کو بھی آزاد کروا سکیں گے جو آگ اور ابدی عذاب سے دوچار ہیں۔ انہی ذرائع سے روم نے اپنی تجوریاں بھر لیں اور اپنی شان و شوکت اور شہوت پرستی کو قائم کیا، جبکہ یہ جس خداوند کے نمائندے ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے اس کے پاس تو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ پھر بائبل کی عشائے ربانی کو ہٹا کر اس کی جگہ بت پرستوں کی قربانی یعنی ماس کو رکھ لیا گیا۔ حواس باختہ پپائی پریسٹس نے اسے مضحکہ خیز رسم بنا دیا۔ وہ یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ یہ روٹی اور شیرہ سچ مچ مسیح یسو کے خون اور بدن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کارڈینل وائزمین کا کہنا ہے کہ مبارک یوکرسٹ میں ہمارے آقا خداوند یسو مسیح کے حقیقی بدن اور خون کی موجودگی کلام خدا سے ثابت شدہ ہے۔ کفر خیالی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کھلم کھلا دعویٰ کیا کہ وہ اس خالی خدا کو اس رسم میں خود خلق کرنے والے ہیں۔ موت کا خوف دلا کر مسیحوں کو مجبور کیا گیا کہ ایسی ہیبت ناک اور آسمان کی تکفیر آمیز بدعت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ ایک بڑی جماعت جس نے اس بات کا انکار کیا انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ 13ویں صدی میں پوپ کا سب سے خطرناک حربہ بنام تفتیش یا عدالت احتساب، انگلش میں دی انکوزیشن، قائم کیا گیا۔ اسے تاریکی کے حاکم نے پوپ کے پیشواؤں کی قیادت میں ابھارا۔ ان کی خفیہ کونسلز کے دوران ابلیس اور اس کے فرشتوں نے ان کا پورا پورا کنٹرول سنبھال رکھا تھا، جبکہ ان کے درمیان خدا کا ایک غائبی فرشتہ بھی کھڑا تھا جو ان کے ڈراؤنے باز پرس فرامین کا ریکارڈ رکھ رہا تھا اور ایسے کاموں کی تاریخ رقم کر رہا تھا جو انسانی آنکھوں کو بہت ہی ہولناک دکھائی دیتی ہے۔ بڑا بابل جس نے مقدسوں کا خون پیا، وہ کروڑہا کروڑ شہید جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، یہی خداوند سے مرتد حکومت سے بدلہ لینے کے لیے چلاتے ہیں۔ پوپ دنیا کا مطلق النان حکمران بن گیا۔ بادشاہ اور حکمران رومن پوپ کے فرمان کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ ایسے دکھائی دینے لگا کہ بنی نوع انسان کی تقدیر یہاں اور ابدیت میں اس کے کنٹرول میں ہے۔ صدیوں تک روم کی تعلیمات کو بڑے پیمانے پر اور پورے یقین کے ساتھ مانا گیا، اس کی رسومات کو بڑی تعظیم کے ساتھ بجا لایا گیا اور تہواروں کو منایا گیا، ان کے مذہبی رہنماؤں کی بڑی عزت افزائی کی گئی اور بڑی فراغ دلی سے ان کی دستگیری کی گئی۔ رومن چرچ کبھی بھی اس سے زیادہ اعزاز، تمکنت یا طاقت حاصل نہ کر پایا، مگر پپائی نظام کی یہ روشن دوپہر دنیا کے لیے نیم شب تھی۔ کلام مقدس سے نہ صرف عوام بے خبر تھے بلکہ پریسٹ بھی اس سے بے بہرا تھے۔ قدیم فریسیوں کی طرح پوپی نظام کی قیادت اس نور سے نفرت کرتی تھی جو ان کے گناہوں کو عیاں کرتا تھا۔ خدا کی شریعت جو راست بازی کا معیار ہے اسے ہٹا دیا گیا اور اپنی قوت کو حد سے زیادہ استعمال کیا گیا۔ وہ بدی کو بغیر کسی روک ٹوک کے عمل میں لاتے رہے، فراڈ، طمع اور شہوت پرستی غالب رہی۔ روپیہ، پیسہ اور جاہو مرتبہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے سے اجتناب نہ کرتے تھے۔ پوپوں اور کلیسیا کے اعلیٰ عہدیداران کے محلات حرام کاری کا منظر پیش کرنے لگے۔ بعض حکمران پوپ کے خلاف بغاوت جیسے جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، یہاں تک کہ سیکولر حکمرانوں نے کلیسیا کے ان پاسبانوں کو معزول کرنے کی کوشش بھی کی تھی، کیونکہ ان کی بدیاں اس قدر گھنونی تھیں کہ انہیں برداشت کرنا مشکل تھا۔ صدیوں تک یورپ نے آرٹس یا تہذیب و تمدن میں کوئی ترقی نہیں ہونے دی تھی۔ مسیحی ممالک کی اخلاقی اور روشن خیالی پر جیسے فالج سا گر گیا تھا۔ ایسی مسیحی رومی حکومت تلے دنیا کی حالت ہوسیہ نبی کے کلام کی تکمیل پیش کرنے لگی کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے، بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ حوثیہ 4:1-2 اور 6 آیت۔ خدا کے کلام کو ترک کرنے کے ایسے بھیانک نتائج دیکھنے کو ملے۔